السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكسب الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا وأراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، الحمدللہ دور اثر میں قرآن کی نشست میں کل سورۃ الفتح کا ہم نے مطالعہ شروع کیا ہے، اور اس کے چار رکوع میں سے پہلا رکوع ہم نے مکمل کیا. دوسرے رکوع سے آیت نمبر 11 سے ہم آغاز کریں گے آج کی نشست کا. سورۃ الفتح کی تمہیدی نکات میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ پوری سورت یہ صلح حدیبیہ کے گرد گھومتی ہے. کل تفصیل سے اس کے حوالے سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ یہ سن 6 ہجری میں کفار سے یہ صلح حدیبیہ ہوئی مسلمانوں کی. پس منظر یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے سے یہ حکم دیا گیا کہ آپ عمرہ ادا کریں. وقت کا تعین نہیں تھا، لیکن بہرحال فوراً ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور 1400 صحابہ کرام کی معیت میں آپ عمرے کے لیے نکلے ہیں. اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ ڈالا. کفار نے اجازت نہیں دی آپ کو مکے میں داخل ہونے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ کوئی افاب و تفہیم کا معاملہ ہو جائے، لیکن وہاں 3 دن نظر بندی کی گئی حضرت عثمان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور افواہ یہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس پر پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان سے بیت رضوان ہے کہ جو کلی ہے اور ایک درخت کے نیچے، اور اس میں یہ بیت علی الموت بھی کہلاتی ہے. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین انہوں نے یہ تہیہ کیا کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ہم نہ لے لیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ بیعت ہوئی ہے درخت کے نیچے. اور یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ جو سمجھنے کا ہے، کل اس کو یہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت کیوں لی ہے. حالانکہ آپ کو بیعت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جیسے بھی حکم دیتے سب کو ماننا تھا. لیکن یہ بیعت اس لیے لی اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے بعد بھی دین کے غلبے کے حوالے سے جو بھی اجتماعیت بنے گی تو اس کی اساس پھر یہ بیعت کی بنیاد پر ہی ہوگی. یہ بیعت سموتات، اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ اس کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے، قرآن کے ٹیکسٹ سے. آج انشاءاللہ کل بھی یہ بات آئی تھی بیعت کے حوالے سے، اور بیعت رضوان کی جو مدہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی ہے وہ آیتیں آج بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ اسوہ چھوڑنا تھا پوری امت کے لیے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت میں بھی بہت ساری بیتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ امام نسائی رحم اللہ نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ کی ہیں، کئی بیتوں کا تذکرہ فرمایا. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ منصوص بھی ہے، مسنون بھی ہے، معفور بھی ہے، صحابہ کرام کے آثار سے بھی ثابت ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے اسلاف سے بھی ثابت ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے یہاں بیت مسنونہ کے حوالے، یہ بیت رضوان کے حوالے سے تذکرہ بھی آ جائے گا. یہ بیت لی، اور بہرحال یہ ہے کہ پھر کفار نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ بالکل مارنے مرنے پر آ گئے، اور جنگ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو رہی، تو پھر سہیل بن عامر کو جو ہے انہوں نے بھیجا, اور یہ ہے کہ انہوں نے چار نکات پر صلح کی. تفصیلات ہم نے کل سمجھی, لیکن یہ ہے کہ یہ جو صلح جو ان ایکول ٹرمز پر بظاہر وہ ہوئی تھی, دب کر صلح ہوئی تھی کفار سے, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلی آیت میں اس کو فرمایا کہ انا فتحنا لکا فتح مبینہ, کہ نبی ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح ہے کہ جو عطا فرمائے. اور یہ بات بھی ہم نے چار نکات کے ذیل میں سمجھی تھی کہ یہ کھلی فتح کیسے قرار پائی, حالانکہ بظاہر دب کے صلح ہو رہی تھی اور مسلمانوں کا اس میں غم و غصہ بھی ہے وہ سامنے آیا تھا حضرت عمر کا رضی اللہ تعالی. تو یہ بات ہم نے سمجھی کہ یہ فتح مبین اس اعتبار سے تھی کہ پہلی دفعہ کفار نے مسلمانوں کو طاقت تسلیم کیا, یعنی جو بھی مخالف پارٹی جو ہے وہ اپنے مد مقابل کو تسلیم کر لے, معاہدے پر آ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس کی طاقت کو تسلیم کر لیا. تو اس اعتبار سے یہ پہلی دفعہ معاہدہ کیا مسلمانوں سے, اس کا مطلب تھا کہ کفار نے مسلمانوں کی طاقت کو تسلیم کر لیا. دوسرا یہ ہے کہ بڑے دشمن سے امن ہو گیا, کفار سے 10 سال کا اس میں معاہدہ ہو گیا کہ کوئی جنگ کا معاملہ درمیان میں نہیں ہوگا, پوری مکمل جنگ بندی ہوگی 10 سال تک. پھر تیسری بات یہ ہے کہ تبلیغ کا موقع ملا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تیزی کے ساتھ صلح حدیبیہ کے بعد اپنی دعوتی مساعی کو جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے اور اس میں حرکت دی ہے, اور مختلف ہیڈ آف اسٹیٹس کو جو ہے وہ خطوط لکھے ہیں اور ان کو دین کی دعوت دی. اس سے پہلے کی یہ کیفیت نہیں تھی, اور یہی وجہ ہے کہ صلح حدیبیہ پر 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے عمرے کے لیے. 2 سال کے بعد جب فتح مکہ کے لیے آپ جا رہے ہیں تو 10,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا, اتنی تعداد میں جو ہے وہ اضافہ ہوا اس صلح حدیبیہ کے بعد. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر جو ان ایکول ٹرم تھی کہ جو مدینے سے مکہ آئے گا ہم اس کو واپس نہیں کریں گے, اور مکے سے جو مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اس کو اللہ کے رسول کو واپس کرنا پڑے گا, تو یہ ٹرم جو ہے وہ منت سماجت کر کے کفار نے جو ہے وہ آ کے اللہ کے رسول سے فرمایا کہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں. اس کی وجہ بھی ہم نے سمجھی تھی کہ جو ابو بصیر مسلمان ہو کر یہاں آ گئے تھے اور واپسی پر انہوں نے کفار کو جو ہے وہ ایک کو قتل کیا, ایک بھاگ گیا اور یہ دریا کے کنارے آباد ہو گئے تھے. اب جو بھی آتا تھا مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ تو وہ اللہ کے رسول کے پاس نہیں جاتا تھا, کیونکہ وہ تو پھر واپس کرتے معاہدے کے تحت, وہ پھر ابو بصیر کے پاس چلا جاتا, اور وہاں پر پھر ایک جھتہ ہے کہ جو مسلمانوں کا بنا, اور انہوں نے پھر کفار کے جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے اس کو یعنی نقصان پہنچانا شروع کیا, اور اسے تنگ آ کر پھر یہ ٹرم ہی کہ جو بھی کفار نے واپس لے لی. تو یہ فتح مبین اس اعتبار سے تھی مسلمانوں کے لیے اور یہ اعلان کیا گیا. اب یہ جو رکو نمبر 2 ہے آیت نمبر 11, اس میں منافقین کا بھی تذکرہ ہے, وہ منافقین کے جو کہ یعنی ساتھ نہیں گئے تھے اس حدیبیہ یعنی عمرے کے لیے اللہ کے رسول کے حکم پر انہوں نے ساتھ نہیں دیا تھا, اب ان کا تذکرہ آ رہا ہے. فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب, اور جو پیچھے چھوڑ دیے جانے والے رہ جانے والے وہ جو دیہاتی ہیں وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں شغلتنا اموالنا واہلونا, کہ ہمیں ہمارے مالوں اور ہمارے گھر والوں نے مشغول رکھا تھا. لہٰذا یہ ہے کہ انہوں نے رخصت ہی نہ دی ہمیں, ہم اتنے مشغول تھے کہ ہم اے نبی آپ کے ساتھ نکل نہیں سکے اس عمرے کے لیے. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہاں مذمت ان کی جا رہی ہے, اور انہوں نے آ کے یہ کہا اللہ کے رسول سے کہ فاستغفر لنا, اے نبی آپ ہمارے لیے بخشش مانگی. یا قلون بالسنتہم, اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں کہ ما لیس فی قلوبہم, کہ جو ان کے دلوں میں نہیں. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا, اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ تمہارے لیے اللہ کے سامنے کون اختیار رکھتا ہے کسی بھی شے کا, کہ وہ اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے. یعنی تم گھر پر بیٹھ کر کیا بچ سکتے ہو, یعنی تمہاری جو بھی یہ روش ہے کہ تم اللہ کا رسول کا ساتھ نہیں دیتے, جہاد کے لیے نکلتے جب بھی ان کا حکم آتا ہے, تو بہرحال یہ ہے کہ تمہاری یہ نفع اور نقصان جو تم اپنی جان کے تحفظ کے حوالے سے چاہ رہے ہو, تو وہ گھر بیٹھے بھی اللہ تمہیں ہلاک کر سکتا ہے. بلکان اللہ بما تعملون خبیرا, بلکہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا, بلکہ تم نے گمان باطل کیا کہ رسول اور مومن ہرگز اپنے اہل خانہ کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے. یعنی بدبخت منافقین یہ سوچ رہے تھے کہ جو بھی یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے بغیر کسی اسلحے کے ساتھ, تو یہ اصل میں موت کے منہ میں جا رہے ہیں, یہ قریش ان کو چھوڑیں گے نہیں, یہ بچ کے نہیں آئیں گے. وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ بات بھلی لگی تمہارے دلوں کو، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءَ، اور تم نے بہت برا گمان ہے جو کہ کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والی قوم ہو گئے، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے کہ جو کہ تیار کر رکھی ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد منافقین ہی کی ایک روش کا بیان ہے کہ قریش سے صلح کے بعد جب آپ نے خیبر پر جو ہے وہ حملہ کیا جو کہ گڑھ بن گیا تھا یہودیوں کی سازش کا، تو اس میں منافقین کا جو بھی روش ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ، اور عنقریب جو پیچھے بیٹھ رہنے والے ہیں یہ منافقین، یہ کہیں گے کہ اِذَن تَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، کہ جب اے نبی آپ خیبر کی غنیمتوں کے لیے اس کو لینے کے لیے چلیں گے تو یہ آ کے پھر کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جب وہ چلیں، آپ کے پیچھے چلیں۔ یعنی یہ ہے اصل میں ان کی محبت مال سے، یعنی وہ تو طے تھا کہ یہ مال غنیمت ڈھیروں ہیں کہ جو کہ خیبر سے ملے گا مسلمانوں کو، لہذا اب یہ لالچ میں یہ پیچھے گئے اور یہ چاہتے تھے کہ وہ مال میں سے بھی ان کو کچھ حصہ ملے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا فرمان جو ہے وہ بدل دیں، یعنی اللہ نے پھر ان کے لیے طے کر دیا تھا کہ جو حدیبیہ میں نہیں گیا وہ اب مسلمان، یعنی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ فتح خیبر کے لیے جو ہے وہ نہیں جا سکیں گے، تو لہٰذا ان پر پابندی لگ گئی۔ یہ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ جا کے اور اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ قل لن تتبعونا، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ تم ہرگز ہمارے پیچھے اب نہیں آؤ گے، کذالکم قال اللہ من قبل، اور اسی طرح اللہ نے اس سے قبل جو ہے وہ کہا تھا، یعنی اب یہ طے ہو گیا کہ تم اب ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے خیبر کی فتح کے لیے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اور پھر اب وہ منافقین کہیں گے کہ بلکہ اے مسلمانوں تم ہم سے حسد کرتے ہو، اس وجہ سے تم ہمیں اس فتح خیبر کے لیے جو ہے وہ لے کے نہیں جا رہے ہیں۔ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت کم ہیں کہ جو کہ سمجھتے ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی آپ دیہاتیوں میں پیچھے رہ جانے والوں سے آپ یہ فرما دیں، ستدعون الى قوم اولی باس شدید، کہ تم انقریب ایک سخت جنگجو قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، یعنی اشارہ یا تو سلطنت روما کی طرف ہے کہ جو سن 9 ہجری میں یہ سلطنت روما سے آپ تبوک کے لیے جو ہے وہ گئے تھے، غزوہ تبوک کی طرف اشارہ، یا فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو قاتلونہم او یسلمون، تو تم آزمائے جاؤ گے، ایک جنگجو قوم کی طرف تم بلائے جاؤ گے کہ تم ان سے لڑتے ہو یا وہ اسلام قبول کر لیں اس سے پہلے۔ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، سو اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا بہترین اجر دے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور دیکھو اگر تم پھر گئے کہ جیسے کہ پہلے بھی تم پھر گئے تھے، احد میں بھی تم نے پیٹ دکھائی تھی، 300 جو ہے وہ تم پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو پھر اس صورت میں تمہیں پھر اللہ عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ لَيْسَ عَلَى الْعَامَ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْعَارِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ، یعنی ساتھ نکلنے میں جو شرعی عذر رکھنے والے تھے ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ ساتھ نہ نکلے۔ کون ہے وہ؟ یعنی اندھوں پر کوئی حرج نہیں ہے، اور جو بھی معذور ہیں لنگڑے ہیں ان پر کوئی حرج نہیں، کوئی مریض ہیں ان پر کوئی حرج نہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، تو وہ اللہ اسے داخل کرے گا ایسے باغات میں کہ جس کے دامن سے نہریں بہتی ہیں۔ ومن یتولى، اور جو پھر جائے گا روگردانی کرے گا، یعذبہ عذابا الیما، تو وہ اسے دردناک عذاب ہے کہ جو کہ دے گا۔ اب اس کے بعد مدہ فرمائی جا رہی ہے ان اہل ایمان کی کہ جنہوں نے درخت کے نیچے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیعت لی، بیعت رضوان، اور یہ وہی مسنون عمل ہے، طریقہ ہے، آج بھی کسی بھی انقلابی جماعت کی تشکیل میں اس کی جو بھی اساس ہے وہ بیعت سموتات ہے، جس کا ثبوت ہمیں قرآن سے بھی ملتا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یقیناً اللہ اہل ایمان سے راضی ہوا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جو آپ سے نبی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اور یہ ایک رائے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, بہرحال یہ ہے کہ کوئی یعنی ایک اس درخت کے حوالے سے کوئی یعنی الوہیت میں اس کو شامل کیا جا رہا تھا, کوئی مقدس اس کو بنایا جا رہا تھا, تو حضرت عمر نے جو ہے وہ اس کو کٹوا دیا. ایک رائے یہ ہے, اور بہرحال یہ ہے کہ اچھا ہوا کٹوا دیا, ورنہ آج ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہرے پیلے جھنڈے ہیں کہ جو کہ اس پہ لگ گئے ہوتے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جو بھی یہ درخت ہے اس کے نیچے اہل ایمان سے اللہ کے رسول نے بیعت لی. فعلم ما فی قلوبہم, سو اس نے معلوم کر لیا, جانچ لیا کہ جو ان کے دلوں میں اہل ایمان کے خلوص تھا. فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا, تو اس نے ان پر تسلی اتاری اور بدلے میں انہیں ایک قریب ہی کی ایک فتح عطا کی. یعنی یہ ہے کہ یہ فتح خیبر کی طرف اشارہ ہو گیا. ومغانم کثیرتا یاخذونها, اور بہت سی غنیمتیں انہوں نے حاصل کیں. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور اللہ غالب ہے کمال حکمت والا ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرا, اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا نعمتوں کا, مال غنیمت کا کثرت کے ساتھ. تاخذونها, جنہیں تم لوگے. فعجل لکم حاضر, تو اس نے یہ تمہیں جلد ہی ہیں کہ جو کہ مال غنیمت عطا فرمایا. وکف ایدی الناس انکم, اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. یعنی تم کو بہت کوشش کی تھی, یعنی اس صلح حدیبیہ میں بھی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی کفار نے یہ چاہا تھا کہ ہم ان کو کیسے روکیں, تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ایک لشکر دے کے روانہ کیا گیا اور ان کو کہا گیا کہ کسی طرح سے تیش دلاؤ مسلمانوں کو تاکہ یہ ہاتھ اٹھا دیں اور تم پر حملہ کریں, ہمیں جواز مل جائے ان کو روکنے کا, کچلنے کا. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید جہاں بھی پڑاؤ یہ ڈلا تھا حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا, قریب سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے تیزی سے گزرتے تھے, دھول مٹی اڑاتے تھے ان کی طرف مسلمانوں کے تاکہ ان کو تیش آئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی سکینت نازل کی اہل ایمان پر, بڑا ہی زبردست نظم و ضبط ہے کہ جو کہ انہوں نے برقرار رکھا. اور اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ, اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور وہ تمہیں ایک سیدھے راستے کی وہ ہدایت دے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, اور ایک اور فتح بھی ہے کہ اے مسلمانوں تم نے ابھی اس پر قابو نہیں پایا. یہ مزید ایک فتح کی طرف اشارہ ہو گیا, فتح مکہ کی طرف. قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا, گھیر رکھا ہے اللہ نے اس کو تمہارے لیے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. بلو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار, اور اگر تم سے کافر لڑتے تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگتے, تم سے مقابلے کی انہیں ہمت نہ ہوتی. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا, اور نہ کوئی وہ دوست پاتے نہ کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل, اور البتہ اللہ کا یہ دستور ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے, یہ سنت اللہ کی چلی آ رہی ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اور تم اللہ کی سنت میں اس کے دستور میں کوئی کمی نہیں پاؤ گے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حق و باطل کو آپس میں لڑاتا ہے اور حق کو جدا کرتا ہے باطل سے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ, اور وہی ہے کہ جس نے ان کے ہاتھ تم سے روکے رکھے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے رکھے وادی مکہ میں. مِن بَعْدِ أَنْ أَسْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ, اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح مند کیا. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا, اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. ہم الذین کفروا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام, اور تمہیں مسجد حرام سے جو ہے وہ روکا. والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ, اور قربانی کے جانوروں کو ان کے مقام پر پہنچنے سے بھی انہوں نے روکا. یعنی یہ دستور ہی نہیں تھا یعنی عرب میں کہ کوئی بھی آ رہا ہو حج یا عمرے کے لیے اور احرام میں ہو اور ان کو جو ہے وہ زبردستی روک دیا جائے, یہ دستور کبھی رہا ہی نہیں عرب میں. لیکن یہ کہ خاص یہ انانیت تھی اور یہ ضد پر اڑ گئے کفار مکہ, اور مسلمانوں کو انہوں نے روکا اور ان جانوروں کو بھی کہ جو کہ قربانی کے لیے وہ ساتھ تھے. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات, اور اگر شہر مکہ میں کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتیں, اور یہ ہاتھ کیوں روکے گئے مسلمانوں کے اور کفار کے ایک دوسرے پر, اس کی وجہ اب اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر شہر مکہ میں کچھ مومن مرد اور عورتیں نہ ہوتیں تو ہم تمہیں اے مسلمانوں پھر قتال کی اجازت دیتے. یہ الفاظ جو ہے وہ معذوف ہیں. لم تعلموہم, اور تم انہیں نہیں جانتے تھے. انتتعوهم, اور اندیشہ تھا کہ تم انہیں یعنی یعنی بغیر کسی خبر کے تم ان کو پامال کر دیتے اور انہیں نقصان پہنچتا. فتصیبکم منہم معرتم بغیر علم, اور پس ان سے تمہیں پہنچ جاتا الزام نادانستہ بغیر کسی علم کے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, اور تاکہ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت میں جو ہے وہ داخل کرے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, اور اگر وہ جدا ہو جاتے اہل ایمان تو پھر ہم عذاب دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب. تو کیونکہ وہاں پر اہل ایمان موجود تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خیال کرتے ہوئے ان کے ہاتھ تم سے روکے رکھے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے رکھے. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ, جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی کی زمانہ جہلیت کی. اب یہ اصل میں اشارہ ہے کہ جب صلح حدیبیہ لکھی جا رہی تھی سہیل بن عمر وہ آئے اور اللہ کے رسول کی طرف سے حضرت علی جو ہے وہ لکھوا رہے تھے صلح کو. تو بہرحال یہ ہے کہ اب یہ حضرت علی اللہ کے رسول نے لکھوایا کہ لکھو کہ یہ معاہدہ ہے قریش کے سردار سہیل بن عمر اور محمد الرسول اللہ کے درمیان. تو یہ سنا جب سہیل بن عمر نے تو اس نے کہا کہ نہیں, یہی تو میرے ہمارے اور آپ کے درمیان مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے. تو لہٰذا یہ محمد الرسول اللہ یہ نہیں لکھا جائے گا بلکہ لکھو کہ محمد بن عبداللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پھر ایسے ہی معاہدہ وہ لکھا گیا. اسی طرح سے ابھی سائن نہیں ہوئے تھے معاہدے پر تو ابو جندل یہ سہیل بن عمر ہی کے بیٹے جو ہے وہ آ گئے مسلمان ہو کر, پاؤں میں بیڑیاں پڑی تھیں اور زخمی حالت میں آ گئے اور مسلمانوں اللہ کے رسول سے جو ہے وہ گزارش کی کہ مجھے اب واپس نہ کیجئے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ ضد کی پھر سہیل بن عمر نے زمانہ جہلیت کی ضد کہ ہم یہ معاہدہ توڑ دیں گے کہ اگر تو اس کو فوراً واپس نہ کیا, اور اللہ کے رسول کو پھر واپس کرنا پڑا. تو ان جو بھی یہ ضد تھی ان کی کفار مکہ کی, اسی طرح یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی زمانہ جہلیت کی. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین, تو اللہ نے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر تسلی اتاری سکینت نازل کی, یعنی سب جو ہے وہ ایک ڈسپلن میں جب وہ رہے. والزمہم کلمۃ التقویٰ, اور انہیں قائم رکھا تقویٰ کی بات پر. وکانوا احق بها واہلھا, اور وہی اہل ایمان اس کے زیادہ حقدار تھے اور اس کے زیادہ اہل تھے کہ ان کے اندر یہ تقویٰ کی دولت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اب اس کے بعد یہ جو عمرہ اس سال ادا نہ ہوا, یہ معاہدے میں طے ہو گیا کہ سن 6 ہجری میں تو یہ واپس جائیں گے, 7 ہجری میں مسلمان اگلے سال آئیں گے اور ہم پھر جگہ خالی کر دیں گے, مسلمان عمرہ کریں اور واپس جائیں. لقد صدق اللہ رسوله رؤیا بالحق, اللہ تعالیٰ اسی کی طرف اشارہ فرمانے کہ یقیناً اللہ نے اپنے رسول کا خواب و سچا کر دکھایا, یعنی اس کو حق کر دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین, کہ اللہ نے چاہا تو تم اے مسلمانوں لازمن مسجد حرام میں داخل ہوگے امن کے ساتھ. یعنی اللہ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم سن 6 ہجری میں ہی جو ہے وہ عمرہ کرو گے. تو لہٰذا یہ ہے کہ عمرہ اللہ نے کرایا تمہیں اس سال نہیں اگلے سال کرایا, امن کے ساتھ تمہیں داخل کیا. محلقین رؤوسکم و مقصرین, اور یہ ہے کہ کچھ اپنے سر حلق کرواتے ہوئے اور کچھ جو ہے وہ بال کتراتے ہوئے تم اندر داخل ہوگے مسجد حرام میں, یعنی یہ ہے کہ قصر کراؤ گے, کچھ جو ہے وہ حلق کرائیں گے. لا تخافون, اور یہ ہے کہ تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا, اور پس اس نے معلوم کر لیا کہ جو تم نہیں جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, اور پس اس اللہ نے کر دی یعنی اس سے پہلے ایک اور قریبی فتح, یعنی فتح خیبر کی طرف یہاں دوبارہ سے اشارہ ہوا. اب اس کے بعد یہ جو سورۃ الفتح ہے یہ ایک مرتبہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے رکھنے ہیں. فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلی, وہی اللہ کے جس نے بھیجا اپنے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا کامل ہدایت قرآن حکیم دے کر, ودین الحق اور حق پر مبنی دین یعنی نظام عدل دے کر. یہ دونوں چیزیں کیوں دیں؟ لیظهره علی الدین کلی, تاکہ وہ اس عادلانہ نظام کو کل نظام حیات زندگی پر باطل ادیان پر جو ہے وہ غالب کر دیں. وکفا باللہ شہیدا, اور اللہ کافی ہے بطور گواہ. تو یہ اصل میں وہ اعلیٰ ترین مقصد ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جو ہمارا بھی مقصد ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے کندھے پر ایک فرض کے درجے میں اب یہ ذمہ داری ہے ختم نبوت کے بعد۔ کل اسی کے لیے ایک جامع ترین اصطلاح ہم نے سمجھی تھی سورہ شورہ میں، وہ کون سی اصطلاح تھی؟ اقامت دین کی اصطلاح۔ بہت تفصیل سے وہاں پر یہ بات رکھی تھی کہ یہ دین جس جو کہ قائم ہونے کے لیے آیا ہے، نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، اس کو کیوں نافذ کیا جائے، کیسے کیا جائے اور کون کرے گا، یہ تفصیل سے ہم نے کل سمجھا ہے۔ لیکن یہ اعلیٰ ترین مقصد کس کا تھا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس شان کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین مقامات پر، اور اللہ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از الفاظ میں، یعنی یہ مقصد بعثت اللہ کے رسول کا، ترتیب مصحف سے چلیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں ہم نے پڑھا تھا بالکل انہی الفاظ میں۔ پھر اب یہ آ رہا ہے دوسری مرتبہ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 28 میں، اور تیسری دفعہ پھر ہم سمجھیں گے سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں، ایز اٹ از الفاظ۔ تو ایک دفعہ قرآن مجید میں کوئی بات ایک سے زائد دفعہ ریپیٹ ہو جائے، تکرار آ جائے، تو اس کی اہمیت جو ہے وہ دو چند ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اسی لیے گیا کہ وہ اللہ کے اس نظام عدل کو تمام پوری زمین پر غالب کر دیں۔ تو لہٰذا یہ دین پتہ چلا کہ یہ غالب ہونے کے لیے آیا، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اور ایک وقت میں ایک ہی سچویشن ہوتی ہے، ہو سکتی ہے کہ دین یا تو مغلوب ہوگا یا غالب ہوگا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دین مغلوب ہے، وہ غالب نہیں، اور جو مغلوبیت ہے اس کی انتہا آج آپ دیکھیں کہ کس طرح سے، یعنی یہ جو مقصد ہمارا تھا امت مسلمہ کا آج ہم نے چھوڑا ختم نبوت کے بعد، یہ ہمارے کانوں پر فرض ہے، ہم نے اس مقصد کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے تو 259 صحابہ کرام کے جانوں کے نذرانے دیے رضوان اللہ اجمعین، اپنا خون پسینہ لگایا، طائف میں جو ہے وہ پتھر کھائے، کس طرح سے جو ہے وہ احد کے مقام پر دندان مبارک جو ہے وہ شہید کیے، ساتھیوں کی جانوں کے نذرانے دیے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، الا ماشاء اللہ جس کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے۔ لیکن اکثریت 57-58 ممالک اس وقت اس ذمہ داری سے پہلو تہی برتنے کی پوری ایک مثال ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے، اور اس کے مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل جس طرح سے افسوسناک واقعہ ہوا مسجد اقصی میں، یعنی پوری امت مسلمہ پر جو ہے وہ جو بھی حساس اور جو درد دل رکھنے والے ہیں مسلمان امت کے حوالے سے، ان کے اندر درد ہے۔ لہٰذا کس طرح سے تیر برسائے اس ناجائز اولاد نے، جو کہ مغرب کی ناجائز اولاد ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ کس کے الفاظ تھے؟ یہ معمار پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے وہ کہا تھا کہ یہ اسرائیل، یہ مغرب کی جو ہے وہ ناجائز اولاد ہے۔ جس طرح سے یہ ناجائز اولاد ہے مغرب کی، اسی طرح سے فلسطین پر اس نے یہ ناجائز قبضہ ہے کہ جو کہ کیا ہے، اور جب سے یہ ناجائز قبضہ ہوا فلسطینیوں پر جو ہے وہ جو ظلم اور ستم یہ ڈھا رہا ہے۔ تو لہٰذا کل بھی یہ مثال اس نے جو ہے وہ سامنے کی ہے، کس طرح سے ریاستی جبر اور ریاستی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ مسجد اقصی میں کہ جو نماز تراوی پڑھنے والے نہتے مسلمان، اور یہ ہے کہ بہت سے بیٹھے اعتکاف میں، اندر داخل ہو کر کس طرح سے جو ہے وہ گولیاں برسائیں، اور یہ ہے کہ شیل فائر کیے، زخمی کی 200 سے زائد، یعنی خبریں ہیں کہ جو کہ زخمی ہیں، حالت نازک ہے، اور یہ ہے کہ کچھ شہید بھی ہوئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے اس وقت، 57-58 ممالک۔ اور میں عرض کروں تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب کا پریس ریلیز بھی اس حوالے سے آیا، وہ بھی جو ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ انہوں نے بھی اس بات پر توجہ دلائی ہے کہ اصل میں اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، اور یہ ناجائز اولاد کے اتنا ظلم و ستم کے باوجود، تف ہے عرب ممالک پر کہ جنہوں نے کس طرح سے اس ناجائز اولاد کو جو ہے وہ تسلیم کیا، اور اس کی گود میں پٹھو بن کر جو وہ بیٹھے ہیں، کس کے عوض؟ چند ڈالرز کے عوض، کہ کچھ جو ہے وہ تجارت بحال ہو جائے گی اور ہمارا جو ہے وہ دنیا سنور جائے گی۔ تف ہے یہ معاملہ عرب ممالک پر، کہ جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعرب، یہ عرب کے لیے جو ہے وہ ہلاکت ہے، بربادی۔ لہٰذا یہ ہے کہ کوئی زبان سے کوئی، یعنی دو الفاظ نکالنے کے لیے تیار نہیں، شرم آنی چاہیے۔ یعنی یہ تو اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ فوری طور پر ایک اتحاد جو ہے وہ امت مسلمہ کا بنے، تمام 58-57 اسلامی ممالک کا، اور یہ ہے کہ جرت اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کریں کہ ہم تمہارا جو ہے وہ بالکل بائیکاٹ کرتے ہیں تمہاری اشیاء کا، اور یہ ہے کہ ہم اب یہ ظلم و ستم جو ہے وہ نہیں چلنے دیں گے۔ یہ جرت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ جرت تو وہ ایمان کی وہ دولت اندر ہو تو یہ پھر دشمن کے مقابلے میں مسلمان کو جب وہ کھڑا کرتی، لیکن یہ ہے کہ ہم صرف کلمہ گو مسلمان کی حد تک مسلمان ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ حقیقی ایمان سے آ رہی ہیں، ورنہ اللہ کا وعدہ سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا کہ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب ہوگے، یعنی بشرط یہ کہ تم مومن ہو، تو وہ ایمان حقیقی ہمارے اندر سے رخصت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی، یعنی ہمارا کوئی پاؤں نہیں کوئی سر نہیں، اللہ تعالیٰ اس تنزلی سے ہمیں نکالے، اس بے بسی سے ہمیں نکالے، ہمیں واقعتاً ایک اتحاد قائم کر کے اور یہ ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اصل میں وجہ ہے کہ ہم کھڑے کیوں نہیں ہو پا رہے، ہمارا جو یہ مقصد تھا اعلیٰ ترین مقصد، ہم نے اس سے پسپائی اختیار کی ہے۔ آج اگر کسی ایک خطے میں اللہ کے رسول کا عطا کردہ وہ دین، اللہ کا عطا کردہ وہ دین اگر ہم نے اس کی بنیادوں پر غالب کر دیا تو انشاءاللہ یہ پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ نمونہ بنے گا، اور پھر کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ کسی مسلمان پر جب وہ کوئی ہاتھ اٹھا سکے، نہ کشمیر میں بھارت کو ہمت ہوگی، نہ اسرائیل میں یعنی اسرائیل کو جو ہے فلسطین پر ہمت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، ہمیں اس پستی سے جو ہے وہ نکالے۔ یہ اعلیٰ ترین مقصد تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو یہ کتاب، یہ قرآن مجید، یہ کامل ہدایت آپ کو دی گئی، یہ نظام عدل آپ کو دیا گیا، یہ اس لیے نہیں تھا کہ اس پر صرف ریسرچ کی جائے، یہ اس لیے دیا تھا کہ اس کو تمام باطل ادیان پر آپ غالب کر دیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ اس بات پر جو ہے وہ مددگار ہے، اللہ اس بات پر جو ہے وہ گواہ ہے۔ اور دیکھیں یہاں اس مقصد بعثت کو بیان کرنے کا ایک اور بھی اہم مقصد ہے، کیونکہ یہ سورہ فتح ہے اور پس منظر ہے صلح حدیبیہ، دب کر جو ہے وہ صلح ہو رہی ہے کفار سے، لیکن اس موقع پر اس آیت کو بیان کرنا، مسلمانوں کے سامنے رکھنا، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دب کر صلح تو ہو رہی ہے کفار سے، لیکن دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، انشاءاللہ وہ غالب ہو کے رہے گا۔ یہ وقتی طور پر صلح ہے، لیکن کبھی بھی مسلمان کی کفار سے ہمیشہ کے لیے مصالحت اور ریکنسائلیشن نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ دین غالب ہو کے رہے گا۔ اب جو بھی یہ دین غالب کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھ جو وہ اجتماعیت بنی تھی، اس کی جو صفات ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی سامنے رکھ رہے ہیں۔ بہت ہی پیاری آیات ہیں یہ دو، فرمایا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد جو کون ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ سہیل بن عرب نے جو کفار کی طرف سے آئے تھے انہوں نے یہی اعتراض کیا تھا نا، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، عزت سے نام لیں گے ہم، انہوں نے آ کے جو ہے اعتراض یہ کیا تھا کہ یہ رسول اللہ ہم نہیں مانتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات یہاں پر فرمائی کہ محمد الرسول اللہ، تمہارے یہ رسول اللہ نہ کہنے سے کیا ہوگا، تمہارے رسول اللہ کہنے سے اور کٹوانے سے جو ہے وہ اللہ کے رسول وہ رسول ہی رہیں گے، ان کی رسالت میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ کے جو ان کے ساتھ ان پر جو ہے وہ ایمان لائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یعنی یہ وہ صفت ہے اہل ایمان کی کہ دشمن کے مقابلے میں سخت، وہ نرم چارہ ثابت نہیں ہوتے، وہ موم کی ناک ثابت نہیں ہوتے کہ جیسے چاہیں کفار اپنے نظریات میں مسلمانوں کو ڈھال لیں اور ان کو جو ہے وہ موڑ کر اور اپنی نظریات میں جو ہے وہ بہا کر لے جائیں، نہیں، بلکہ وہ سخت ہوتے ہیں کفار پر، کفار کو بھی جو ہے وہ پتا ہوتا ہے کہ یہ نرم چارہ ہمارے لیے ثابت نہیں ہو سکتے، ہاں آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ بہت خوب کہا شاعر نے کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، فرمایا تراہم رکان سجدا، نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، اور وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رضا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی علامات ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے جو ہے وہ آپ ان کو پہچان لیتے ہیں، نورانی چہرے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ صحابہ کرام کی جن کی مثالیں تورات میں بھی ہیں اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں، یعنی باقاعدہ کوٹیشنز ہیں تورات اور انجیل میں کہ جس میں اللہ کے رسول کی آمد، ان کی نشانیاں تو موجود ہیں ہی ہیں پچھلی کتابوں میں، آپ کے جو ماننے والے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ اجمعین، ان کی بھی جو ہے وہ نشانیاں تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان کی نشانیاں تورات میں بھی ہیں، ان کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں، اور ان کی مثال کیسی ہے، صحابہ کرام کی کزرن، جیسے کہ ایک کھیتی ہے، اخرج شطأہ، اس نے اپنی سوئی ہے کہ جو کہ زمین سے نکالی، فآزرہ، اور پھر اسے قوی کیا, وہ موٹی ہوئی سوئی فاستغلظ, اور پھر یہ ہے کہ وہ تنا بنی فاستوى على فاستغلظ, وہ موٹی ہوئی فاستوى على سوقی, اور پھر وہ اپنی نال پر جو ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی. یوجب الزرع لیغیظ بهم الکفار, اور وہ کسانوں کو تو وہ کھیتی یعنی بڑھتی ہوئی بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے, اور کافروں کو جو ہے وہ غصہ دلاتی ہے, ان کے غیظ و غضب میں اضافہ کرتی. یعنی یہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لیے مثال کھیتی کی کہ جو لہلاتی کھیتی ہے ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ صحابہ کرام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی جو ہے وہ کھیتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر خوش کون ہو رہے ہیں, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور جن کے دل جل رہے ہیں وہ کون ہیں, وہ کفار ہیں. فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, منہم مغفرتا و اجرا عظیما, کہ انہوں نے اچھے یعنی ان کے لیے کیا ہے, بخشش ہے اور ایک بہت بڑا اجر ہے, اجر عظیم ہے ان کے لیے. اب اس کے بعد سورۃ الحجرات ہے, اور یہ اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل یہ سورت ہے. دو رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اسلامی ریاست کے اہم اصول ہیں کہ جو بیان کیے ہیں. سورہ فتح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت آیا دین کا غلبہ. اب جب دین کے غلبے کے نتیجے میں اسلامی ریاست وجود میں آئے گی تو اب وہ کیا اصول ہوں گے ایک اسلامی ریاست کے, کن بنیادوں پہ وہ چلے گی اسلامی ریاست, اس کی دستوری بنیادیں کیا ہوں گی, جذباتی بنیادیں کیا ہوں گی, اسی طرح سے مسلمانوں کی جو شرازہ بندی ہے یونٹی, اس کے لیے بڑی اہم ہدایات ہیں جو سورہ حجرات میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. پھر یہ ہے کہ ہمارے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق اہل ایمان کا ہونا چاہیے وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہمارے سامنے آئے گا. پھر ایک اسلامی ریاست کا دیگر معاشروں سے کیا تعلق کس طرح کا ہوگا وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات یہاں ہمارے سامنے جمع کر دیے ہیں سورہ حجرات میں. اب آئیے مطالعہ کرتے ہیں, اور یہ وہ جامع مقام ہے کہ جو مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں انشاءاللہ پوری یہ سورہ حجرات یہ دو رکوع پر مشتمل اس کی تفصیلات آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی, ضرور اس کا مطالعہ کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بنیاد اسلامی ریاست کی اور وہ دستوری بنیاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, دیکھو تم اپنی تعلیمات کو نہ بڑھاؤ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے آگے. یعنی جس طرح سے ایک مومن جو ہے وہ آزاد نہیں ہے دنیا میں, جس طرح سے اللہ کے رسول مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح سے ایک گھوڑا اپنے کھوٹے سے جو ہے وہ بندھا ہوتا ہے ایک رسی سے, تو لہٰذا اب جتنی اس کی لمبی رسی ہے وہی یعنی گھوڑا اتنا لمبا اور اتنا آگے جو ہے وہ جا سکتا ہے اور اسی سرکل میں وہ رہ سکتا ہے, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا ورنہ وہ تجاوز کرے گا. بالکل اسی طرح سے ایک بندہ مومن بھی اللہ کی جو بھی حدود ہیں قائم کردہ شریعت کی قرآن و سنت کی اس سے تجاوز نہیں کر سکتا, اس کے اندر جو وہ عمل کرے گا. تو لہٰذا جس طرح سے ایک بندہ مومن آزاد نہیں ہے اسی طرح سے ایک اسلامی ریاست جو ہے وہ بھی آزاد نہیں, وہ بھی پابند ہے اللہ اس کے رسول کی حدود کے جو انہوں نے متعین کر دیے. تو یہاں یہ پہلی دفاع ہے دستوری بنیاد کہ تم اپنی تعلیمات کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے آگے نہ بڑھاؤ. اور آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلام کے نام پر جو ہم نے حاصل کیا, اس کی یہ ایک خوش نصیبی ہے کہ اس کے آئین نے کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا ہے, یعنی اقرارم باللسان اس نے کر لیا. دستور میں یہ بات ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دا قرآن اینڈ سننا, کوئی قانون سازی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی, جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن و سنت کے اندر بنے گا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ یہ قانونی طور پر تو اسلام قبول کر لیا ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان نے, لیکن وہ حقیقی ایمان ابھی حاصل نہیں ہوا کہ جس کا اظہار عمل سے ہوتا ہے. تو یہ قرارداد مقاصد میں گولڈن ورڈ میں یہ الفاظ لکھے ہوئے تو ہیں لیکن عملی اعتبار سے کہیں رائج نہیں, کوئی ایک قانون بھی قرآن و سنت کے تحت وہ نہیں ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. یہ ہے وہ دستوری منافقت کا پلندہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعتاً اس آیت پر چلتے ہوئے اسلامی ریاست کو بھی اسلامی واقعتاً بنانے کی توفیق نصیب فرمائے. تو فرمایا جا رہا ہے یہ پہلی دفاع ہے ایک اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد کہ اپنی تعلیمات کو اسلامی ریاست اللہ اس کے رسول کے احکامات سے آگے نہیں کر سکتی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری آیت میں جو دوسری دفاع ہے اسلام ریاست کی، وہ ہے جذباتی، وہ جذباتی بنیاد ہے۔ یعنی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پرسنالٹی اور شخصیت ہوتی ہے کہ جس کو آئیڈیل مان کر پھر اس کی پیروی کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ دیگر ممالک میں آپ دیکھیں، ہندوستان میں گاندھی کا وہ مقام ہے، گاندھی جی کا، اور یہ ہے کہ ان کو ایک یونینیمس پرسنالٹی جو ہے وہ مانا جاتا ہے، اور دیگر ممالک میں بھی بہت ساری پرسنالٹیز ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ امت مسلمہ کو ایسا کوئی بت تراشنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یونینیمسلی پوری امت مسلمہ کے لیے ہماری جو مرکزی شخصیت ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اقبال نے کہا کہ زائرین حریم مغرب، یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہبر بنے ہمارے، ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نہ آشنا رہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، یہ ہمارے لیے اسوہ بھی ہیں، ہر لحاظ سے رول ماڈل ہیں، اور یہ وہ جذباتی بنیاد ہے کہ جو ایک اسلامی ریاست کی وہ ہے۔ اور اس کے لیے بھی، یعنی اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بکھرے میں موجود ہیں، اگر وہ مرکزی شخصیت کے جو وہ قریب آئیں گے تو ان کے اندر ایک ہوموجینٹی بھی پیدا ہوگی، اور یہ ہے کہ یکجہتی بھی پیدا ہوگی، یک رنگی بھی پیدا ہوگی، اور یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ قریب آ جائیں۔ جب یہ جو ہے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی، وہ صاحب مرکز تو خود ہی کیا ہے خدائی۔ تو صاحب مرکز کون ہے امت مسلمہ کے؟ اللہ کے رسول۔ پوری امت کا ان کے ساتھ تعلق کیا ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور دیکھو ان کے روبرو ایسے بات نہ کرو کہ جس طرح سے تم آپس میں، یعنی دوستانہ ماحول میں ایک دوسرے کو پکار بیٹھتے ہو اور ذرا اونچی آواز میں اور دوستانہ ماحول میں بات کر لیتے ہو۔ لہٰذا اللہ کے رسول کی مجلس میں ان کا ادب ہے جو کہ تمہیں پاس رکھنا ہے، اونچی آواز سے جب انہیں بولنا۔ انتہا بتا اعمالکم، ذرا غور فرمائیے کہ اگر تم اونچی آواز سے ان کے سامنے بولو گے اور یہ ہے کہ ان کا ادب نہیں رکھو گے تو کہیں تمہارے اعمال ہپ نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ صرف اللہ کے رسول کی آواز پر آواز بلند کرنے پر یہ وحی سنائی جا رہی ہے کہ سارے تمہارے اعمال ہپ ہو جائیں، تو میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ یعنی امت مسلمہ کی اکثریت اللہ ماشاء اللہ، ہم تو آواز پر آواز، تو کیا ہم تو خلاف ورزی کر رہے ہیں سنت رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی سنتوں کو جو ہے وہ پامال کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل منافی ہیں، بالکل خلاف ہیں۔ یعنی کبھی آپ نے یہ سنا کہ ایک عیسائی نے جو ہے وہ عید الفطر جو ہے وہ بڑی جوش و خروش سے منائی؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی آپ نے سنا کہ کسی ہندو نے بقرعید پر جو ہے وہ بکرا ذبح کیا ہو؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ کبھی آپ نے یہ سنا کہ یہودی نے رمضان کے روزے جو ہے وہ بڑی، یعنی روحانی کیفیت میں جو وہ رکھے ہوں؟ کبھی نہیں سنا ہوگا۔ لیکن یہ ضرور سنا ہوگا آپ نے کہ ایک مسلمان نے ویلنٹائن ڈے جو ہے وہ بڑی جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ حکومت کی سرپرستی میں بسنت کا تہوار ہے کہ جو کہ جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا، یہ ضرور سنا ہوگا۔ ایف ایم 90 پر جو ہے وہ راکھی کی تقریب ہے کہ جو کہ ہوئی، یہ ضرور آپ کے کانوں میں باتیں پڑی ہوں گی۔ فلاں یونیورسٹی میں، ہماری یونیورسٹیز میں ہاکو دیکھا حال ہے، میں بھی یونیورسٹی میں رہا ہوں، یعنی کس طرح سے ہولی ہوئی ہے ہندوؤں کی، اور یہ ہے کہ وہاں مسلمان لڑکے اور لڑکیاں آپس میں ہولی ہے کہ جو کہ منا رہے ہیں، اور ایک دوسرے پر جو ہے وہ رنگ پھینک رہے ہیں، یہ آنکھوں دیکھا حال ہے۔ یہ ساری باتیں ہم نے سنی، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ ہم تو اللہ کے رسول کی سنتوں کو جب وہ پامال کر رہے ہیں، آواز پر آواز کیا اس کا تو یعنی کوئی عشر اشیر نہیں، ہم تو اس سے بڑھ کر یہ کام کرنے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ان کی آواز پر آواز بلند کی، آج تو اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں، تو اس آیت پر عمل کیسے ہوگا کہ آپ کے جو اقوال مبارکہ ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں؟ اور یہ ہے کہ اگر بحث و مباحثے میں کوئی فریق جو ہے وہ حدیث پیش کرے، بعد میں جو اس کی اتھنٹسٹی جو ہے وہ تصدیق وہ بعد میں ہوتی رہے کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ خاموش ہو جانا چاہیے کہ جب درمیان میں جو ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث آ جائے، اس وقت پھر اپنے دلائل پیچھے کر دینے چاہیے۔ یہ وہ ادب ہے کہ جو آج اس آیت کے حوالے سے ہمیں رکھنا ہے، ورنہ جب اللہ کے رسول موجود تھے
ایک صحابی کی آواز جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ اوپر تیز یعنی زیادہ تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مند کرو تو ان صحابی نے آنا ہی چھوڑ دیا اللہ کے رسول کی مجلس میں, اتنی احتیاط فرمائی. تو ایک وقت پہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ وہ فلاں ساتھی کیوں نہیں آتے, وہ پہلے تو بڑے یعنی اہتمام سے شرکت کرتے تھے. تو صحابہ نے بتایا کہ وہ اس آیت کے بعد آپ کی مجلس میں آنے سے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ رفیع صوت ہیں یعنی بائی ڈیفالٹ ان کی آواز بلند ہے. تو لہٰذا یہ کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں کہ میرے اعمال جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ بھائی وہ تو جنتی ہیں وہ. اور صحابہ کرام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب یہ الفاظ اپنے ساتھی کے لیے یہ سنے اللہ کے رسول سے تو ہمیں فخر ہوتا تھا جب بھی ہم ان کے ساتھ چلتے تھے اور ساتھ بیٹھتے تھے کہ ہم ایک جنتی کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں, ایک جنتی کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ احتیاطیں تھیں صحابہ کرام کے اس دور میں. فرمایا جا رہا ہے کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ, بے شک جو لوگ پس رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے روبرو, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانچ لیا, لہم مغفرت و اجر عظیم, ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے. اب بعض نو مسلموں کی جو کوتاہی تھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا پاس نہیں رکھا, کیونکہ جو تربیت یافتہ تھے مہاجرین ان کی تو تربیت اللہ کے رسول نے فرمائی, لیکن یہ ہے کہ کچھ نو مسلم بعد میں آئے ان کو وہ آداب پتہ نہیں تھے. لہٰذا کچھ آتے تھے اپنے جھگڑے سالو کرانے کے لیے اللہ کے رسول سے بغیر اجازت لیے باہر سے ہی پکارتے تھے کہ یا رسول اخرج علینا, ہماری طرف نکلیے باہر آئیے ہمارے مسئلے سالو کیجیے. آداب کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی انہوں نے, تو ان کو متوجہ کیا جا رہا ہے. ہوا تھا یہ نادانی میں معاملہ تو بخشش کا بھی اعلان ہو گیا. فرمایا ان الذین ینادونکم من وراء الحجرات, اے نبی جو لوگ آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے, اکثرہم لا یعقلون, ان میں سے اکثر جو ہے وہ عقل نہیں رکھتے, آپ کے آداب کا انہیں ابھی پاس نہیں ہے, علم نہیں. ولو انہم صبروا, اور اگر وہ صبر کرتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکل آتے, لکان خیر لہم, تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا ہے رحم کرنے والا, یعنی بخشش کا اعلان بھی ہو گیا کہ یہ نادانی میں ہوا, لیکن ان کو بہر اللہ پائندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف جہتیں ہیں ذمہ داریوں کے حوالے سے. تو لہٰذا یہ ہے کہ کس وقت کیا وہ کام انجام دے رہے ہیں, کس کام میں مصروف ہیں, ان کو اس کا جو ہے وہ پاس رکھنا چاہیے. اب اس کے بعد آیت نمبر 6 میں یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ 8 احکامات ہیں, یعنی دو پہلے آ رہے ہیں بڑے معاملات کے جس میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلامی معاشرے میں جو بھی مسلمانوں کو آپس میں مضبوط رکھنے کے لیے یہ 8 احکامات ہیں جو اللہ تعالی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ اوصاف ہونے چاہیے مسلمانوں کے ایک اسلامی معاشرے. اگر یہ 8 اوصاف نہیں ہوں گے تو پھر بہت زیادہ خطرہ ہے دشمن کو اندر آنے کا, موقع ملنے کا, اور یہ ہے کہ فساد برپا کرنے کا. یہاں پہلی بات کیا ہے, یا ایہا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان جاءکم فاسقٌ بالنبأ, اگر تمہارے پاس کوئی فاسق جو ہے وہ کوئی خبر لے کر آئے, فتبینوا, تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیا کرو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بس یہاں خبر کوئی سنی کسی سے اور ایسے جو ہے وہ آگے بڑھانا شروع کر دی. آج ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے, ایک حدیث جو ہے وہ آئی واٹس ایپ پر, اور یہ ہے کہ بغیر کسی تحقیق کے واقعی یہ صحیح حدیث ہے یا کس درجے کی ہے, بس اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیا. تو یہ بات صحیح نہیں. اللہ کے رسول سے کوئی شے منسوب ہو, منسوب کی جائے, اور اللہ کے رسول نے وہ نہ فرمائی ہو, تو بڑی سخت وعید ہے اللہ کے رسول کی کہ وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ میں بنا لے. اس حوالے سے بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. تو یہاں ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو بھی کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے, اچھی طرح سے اس کی جانچ پڑتال کر لیا کرو. ان تصیب قوما بجہالہ, کہ کہیں تم نادانی میں کسی قوم پر جو ہے وہ جا پڑو, یعنی وہ خبر لے کر آئے کہ بھائی فلاں قوم تم پر حملے کی تیاری کر رہی ہے, اور تم نے یہ خبریں پھیلانا شروع کر دیں اور حملہ کر دیا اس قوم پر, حالانکہ وہاں کچھ ایسا تھا نہیں, اور بعد میں جو ہے وہ تمہیں پچھتانا پڑے. فتوس بھی ہو الا ما فعلت نادمین, اور پھر تمہیں اپنے کیے پر جو ہے وہ نادم ہونا پڑے. تو اچھی طرح سے تحقیق کیا کرو. وعلموا ان فیکم رسول اللہ, اور جان رکھو کہ بے شک تمہارے درمیان کون موجود ہیں, رسول اللہ, اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر, اگر تم اکثر کاموں میں وہ تمہارا کہنا ماننے لگے, لعنتم, تو تم پھر مشکل میں پڑ جاؤ. تو لہٰذا ایک بات تو یہاں یہ سمجھائی گئی کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان ہے، کوئی بھی خبر لے کر آئے ان کی طرف لوٹاؤ، تاکہ یہ ہے کہ وہ کچھ ساتھیوں کی ذمہ داری لگا کے اس خبر کی اچھی طرح سے تحقیق کر لیں۔ اچھا یہاں پر انّا فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، یہ خاص طور پر اللہ کے رسول کے ان رشتہ داروں کو بھی کہا جا رہا ہے، بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جن کا ایک خونی رشتہ ہے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ کے رسول کسی کے بھتیجے ہیں، حضرت حمزہ جو ہے وہ چچا ہیں، حضرت عباس جو ہے وہ چچا ہیں، عمر میں کیا ہیں بڑے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اب جس طرح سے ایک عام مثال میں کوئی چچا جو ہے وہ اپنے بھتیجے کو ڈانٹ دیتا ہے، اور اسی طرح کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو ڈانٹ دیتا ہے، تو لہٰذا اب یہ ان رشتہ داروں کو بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے رسول سے خونی رشتے میں جڑے ہوئے تھے، کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کے رسول کسی کے جو ہے وہ بھتیجے ہوں گے اور کسی کے جو ہے وہ والد ہوں گے، کوئی ان کے جو ہے بیٹے ہوں گے، کوئی ازواج ہوں گے ان کی، لیکن یہ ہے کہ ان کا اصل جو بھی مقام ہے وہ کیا ہے تمہارے درمیان، کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اس اعتبار سے جو ہے وہ تمہیں پاس رکھنا ہے ان کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرت عباس سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سگے چچا اور بڑے عمر میں، تو حضرت عباس سے پوچھا کسی نے کہ بھئی آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بڑا پیارا جواب دیا حضرت عباس نے کہ بھئی بڑے تو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میری عمر ان سے کچھ زیادہ ہے۔ یعنی کتنے احترام کے ساتھ یہ بات کنوے کی کہ بڑے تو اللہ کے رسول ہیں لیکن میری عمر اللہ کے رسول سے کچھ زیادہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انا فیکم رسول اللہ، بے شک تم یاد رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اور دیکھیں دوسری بات یہ نوٹ کریں، راویوں میں حضرت امی عائشہ بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی احادیث آپ سے مروی۔ تو لہٰذا آپ سند چیک کریں، جو بھی روایت امی عائشہ سے آپ کو ملتی ہے تو کبھی بھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قالا، یعنی اللہ امی عائشہ نے یوں فرمایا کہ بھئی میرے شوہر نے یوں فرمایا، اور پھر حدیث کوٹ کی ہو، کبھی بھی روایت میں آپ کو یہ الفاظ کہ بھئی میرے شوہر نے یوں فرمایا، حالانکہ اس میں کیا حرج تھا، اگر آپ یوں فرماتی تو بات بالکل صحیح تھی، حقیقت پر مبنی تھی کہ آپ کے وہ شوہر تھے، لیکن ہمیشہ آپ کو روایت میں کیا ملے گا کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ وہ ادب تھا، وہ پاس تھا کہ جو کہ خونی رشتوں کے حوالے سے یہاں حکم بھی آ رہا ہے کہ ان فیکم رسول اللہ، جان رکھو کہ دربار درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اور اگر اکثر باتوں میں وہ تمہارا کہاں ماننے لگیں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اب یہاں صحابہ کرام کی مدح ہے، ان کو سند دی جا رہی ہے کہ لیکن اللہ نے تمہیں تمہارے لیے محبوب کر دیا ایمان کو، اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں جو ہے وہ اللہ نے سجا دیا۔ اور اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ایمان کا مسکن کیا ہے، یہ دل ہے، وہ حقیقی ایمان، تصدیق بالقلب۔ اور فرمایا وکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے ناپسند کر دیا اس اللہ نے کفر کو، نافرمانی کو، یعنی فسق کو اور نافرمانی کو۔ اولئک هم الراشدون، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام ہی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہ جن سے اللہ راضی وہ اللہ سے راضی، ان کے ادب اور پاس کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضلا من اللہ و نعما، اور یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت سے ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اب اگلا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی امت مسلمہ کی شرازہ بندی کے حوالے سے پہلا حکم کہ بھئی کوئی بھی خبر آئے کسی فاسق کی طرف سے اچھی طرح سے چھان پٹک کر لیا کرو۔ اب دوسرا حکم آ رہا ہے کہ اگر مسلمانوں کے درمیان کوئی تنازعہ کھڑا ہو جائے، کوئی جو ہے وہ چنگاری لڑائی جھگڑے کی وہ جل اٹھے، تو اب دیگر مسلمان وہ کیا کریں۔ فَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر اہل ایمان میں سے کوئی دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو اب دیگر مسلمانوں کو کیا چاہیے، دیکھیں نوٹ کرتے چلے جائیں، احکامات کیا دیے جا رہے ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اور اگر دو گروہ میں سے ایک دوسرے پر ذاتی کرے، صلح پر وہ آمادہ نہ ہو، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم پھر جو ہے وہ اس گروہ سے لڑو کہ جو ذاتی کرنے والا ہے، حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم یعنی وہ صلح پر جو ہے وہ آ جائے, رجوع کر لے. فَإِن فَاعَتْ, پس جب وہ گروہ ذاتی کرنے والا صلح پر آمادہ ہو جائے, وہ لوٹ آئے اللہ کے حکم پر, فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, تو تم ان کے درمیان عدل کے ساتھ جو ہے وہ صلح کرا دیا کرو. وَأَقْسِطُوا, اور دیکھو عدل کرو, اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ, اب عالمگیر جو ایک رشتہ ہے مسلمانوں کا, تو لہٰذا وہ کس رشتے میں وہ بندھے ہوئے ہیں, جڑے ہوئے ہیں. فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک اہل ایمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, بس تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان بھی صلح کرا دیا کرو. یعنی پہلے تو دو گروہوں کا تذکرہ تھا, اگر دو بھائی بھی آپس میں لڑ پڑے تو اب باہر بیٹھ کے یا باہر کھڑے ہو کر تماشے نہ دیکھو, بلکہ یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, کہ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس کے بعد یہ جو آیت نمبر 11 اور 12 ہے, یہ اعجاز قرآنی کے حوالے سے بہت ہی اہم آیات ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے کہ دو آیات میں اللہ تعالیٰ 6 معاشرتی برائیوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. آیت نمبر 11 میں 3 وہ معاشرتی برائیوں کا تذکرہ ہے کہ جو آمنے سامنے ہوتی ہیں, وز اوی, بالکل آمنے سامنے, اور یہ ہے کہ اس سے پھر لذت انسان حاصل کرتا ہے ایک دوسرے پر جو ہے وہ برائیاں کر کے, اور وہ جو بھی بےچینی ہے دوسرے کی اس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. اور اس میں وہ 3 برائیاں ہیں کہ جس میں شر ہی شر ہے, آیت نمبر 11 جو آمنے سامنے ہوتی. آیت نمبر 12 میں ان 3 معاشرتی برائیوں کا تذکرہ ہے جو پیٹ پیچھے کی جاتی ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یہ اب 6 معاشرتی برائیوں کا تذکرہ, کہ اگر یہ اسلامی معاشرے میں پنپنا شروع ہو جائیں برائیاں, تو پھر دشمن کو اندر آنے کا موقع ملتا ہے. فرمایا, یا ایہا الذین آمنو, اے ایمان والوں, لا یسخر قوم من قوم, دیکھو کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے. یہاں قوم کا ترجمہ مرد کیا جا رہا ہے, کیونکہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں اس سے انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. اسا ان یکونوا خیرا منہم, ممکن ہے کہ جو یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو کہ مذاق اڑانے والا ہے. ولا نساء من نساء, اور عورتیں مذاق نہ اڑائیں عورتوں کا. اسا ان یکن خیرا منہم, ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہے ان سے کہ جو مذاق اڑانے والے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہ شکلوں کو دیکھتا ہے نہ کوئی صورتوں کو دیکھتا ہے, وہ تو تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب کو دیکھ رہا ہے. اب یہ ہے کہ کوئی شکل و صورت میں جو ہے وہ کالا ہو گیا, تو یہ کالے اور گورے کی تقسیم اس کی بنیاد پر کوئی اعلیٰ یا نیچے ہونا تو یہ شریعت میں ہے ہی نہیں. شریعت میں تو تقوی کی بنیاد پر جو ہے وہ کوئی اعلیٰ بن سکتا ہے. تو لہٰذا یہ کالے کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے. گورے کو بنانے والا بھی اللہ ہے. ٹھگنے کو بنانے والا بھی اللہ ہے. کوئی لمبا ہے اس کو بنانے والا بھی اللہ ہے. تو لہٰذا اب ان چیزوں کو بیس بنا کر مذاق اڑانا, یہ لمبا ہے اور یہ ٹھگنا ہے اور یہ کالا ہے, اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے, تو یہ وہ برائی ہے کہ جس سے روکا جا رہا ہے. اور کیا خیال ہے یہ عام نہیں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یعنی جس کو دیکھو وہ اسی طرح کے تمسر ہیں کہ جو کہ بنیاد بنا کر اب وہ کر رہے ہوتے ہیں, دوستانہ ماحول ہوتا ہے. کئی پرانی دوستیاں ہم نے منٹوں میں ختم ہوتے ہوئے دیکھی ہیں صرف اسی وجہ سے. کافی دنوں سے جو ہے وہ دوست برداشت کر رہا تھا دوستوں کا ہنسی مذاق, لیکن یہ ہے کہ ایک موقع آتا ہے. لازم آتے ہر لمحات تو ایک جیسے نہیں ہوتے انسان کے لیے, کوئی پیچھے سے کوئی اور مسئلے مسائل کسی مصیبت میں گھرا ہوا, اور یہ ہے کہ وہ کئی دنوں سے برداشت کر رہا تھا لیکن ایک دم سے پھٹتا ہے, اور یہ ہے کہ طویل دوستیاں جو ہے وہ منٹوں میں ختم ہو جاتی ہیں اسی مذاق کی وجہ سے. اس سے روکا گیا. نمبر 2 فرمایا, ولا تلمزوا انفسکم, دیکھو تم ایک دوسرے کو تانا مت دو, اپنوں کو تانا مت دو. یعنی یہ ہے کہ تانا دینا کہ بھئی تم تو ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہو, میں نے تو اتنی دفعہ تمہاری مدد کی ہے, اس طرح کی جو ہے وہ مدد کر کے بھی جو ہے وہ اس کو ضائع کرنے والی بات ہے. تو یہ تانے تم ایک دوسرے کو مت دو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور تیسری جو برائی ہے فرمایا جا رہا ہے کہ تم برے القاب سے تم ایک دوسرے کو نہ چڑھاؤ. یہ بھی بڑی گھٹیا حرکت ہے کہ کچھ برے القابات جب وہ رکھ دیے جائیں, اور یہ ہے کہ یہ اسی سے جو ہے وہ بار بار پکارا جا رہا ہو, تو یہ بھی پھر دوریاں پیدا کرتا ہے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان لانے کے بعد برے نام رکھنا, تو یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے. فرمایا, وَمَن لَّمْ يَتُبْ, اور جو توبہ نہ کرے ان 3 اعمال سے باز نہ آئے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, تو پھر یہی ہیں کہ جو کہ ظالم ہیں. تو یہ 3 برائیاں, مذاق اڑانا, تانے دینا اور برے ناموں سے جو ہے وہ پکارنا, یہ 3 ایسی برائیاں ہیں کہ جو آیت نمبر 11 میں آئیں, کہ جو آمنے سامنے ہوتی ہیں اور اس میں لذت انسان محسوس کر رہا ہوتا ہے دوسرے کو دیکھ کر، دوسرے کی جو بھی کیفیات میں تبدیلی پا کر. اب تین برائیاں ایسی آ رہی ہیں آیت نمبر 12 میں کہ جو پیٹ پیچھے ہوتی ہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والوں تم بہت زیادہ گمان سے بچو، یعنی جو بدگمانی ہے یہ تم اس پر اپنی عمارت کو کھڑی مت کرو. یہ بجائے شریعت کی تلقین یہ ہے کہ بندہ مومن کی جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ کس پر کھڑی ہوتی ہے؟ حسن زن پر. یہ بدگمانی آج آپ دیکھیں کہ گھروں میں جو بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے، آپ انالیسس کریں گے کہ اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ بدگمانی. شوہر اور بیوی میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. ساس اور بہو میں جو ہے وہ اکثر و بیشتر بدگمانیاں ہوتی ہیں، اکثر و بیشتر. اور یہ ہے کہ اسی پر پورے پہاڑ بنتے ہیں تنازعات کے، اور یہ ہے کہ پھر وہ طلاق تک نوبت آتی ہے، وہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے ادھر رو رہی ہے، وہ ادھر بیٹھ کے رو رہا ہے. لہٰذا یہ ہے کہ اکثر جو بھی گمان ہے تم اس سے بچو. ان بعد ظن اسم، کیونکہ بعض گمان تو وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ گناہ کے درجے پر ہوتے ہیں. ہاں ایک گمان جو ہے وہ جج کرتا ہے، وہ دونوں فریقین کی باتوں کو سنتا ہے، وہ آئی وٹنس نہیں ہوتا. تو لہٰذا جو بھی دونوں فریقین کی باتیں ہیں اس سے وہ ایک اپنا اخذ کرتا ہے فیصلہ، اور وہ فیصلہ دیتا ہے کہ جو گمان ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے یہ جائز ہے بالکل. تو لہٰذا یہ ہے کہ بعض گمان جو ہے وہ جائز ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر جو بھی گمان ہے کہ جس میں نقصان کا پہلو ہوتا ہے تو اس سے تم بچو. نمبر 7، یہ ترتیب میں 7ویں برائی، ولا تجسسو، اور دیکھو تجسس مت کرو، کسی کے ٹو میں مت لگو. اور یہ بھی برائی بہت عام ہے، یعنی شوہر کہتا ہے بیگم سے کہ بھئی برابر میں کافی عرصے سے جو ہے وہ برتن نہیں کھٹکے، کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا، کیا بات ہے، اتنا سکون کیوں ہے، ذرا خبر لے کر آؤ کیا معاملات ہیں. اور یہ ہے کہ اگر جھگڑا ہو رہا ہے تو پھر کان لگا کے جو ہے وہ سنا جانا، تو یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے، یہ تجسس جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ولا یکتب بعدکم بعدا، اور یہ تو آخری جو برائی ہے واقعتاً یہ تو بالکل ہمارے معاشرے میں یوں سمجھیں کہ اس کی کوئی، یعنی ہمیں کراہیت اس سے نصیب وہ پیدا ہی نہیں ہوتی ہمارے اندر، حالانکہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے کراہیت ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس غیبت سے. فرمایا کہ ولا یکتب بعدکم بعدا، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کیا ہوتی ہے اور یعنی وہ بہتان کیا ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں کہ جو کہ قریب قریب کی ہیں. یعنی برائی کی جا رہی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جو یعنی سامنے موجود نہیں، وہ ایبسنٹ ہے، اس کی غیر موجودگی میں ایسی برائی کہ جو اس کے اندر موجود ہو اور وہ سامنے نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، تو یہ غیبت ہے. اور ایسی برائی کہ جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، یہ بہتان ہے، اور یہ غیبت سے بھی جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. لیکن غیبت کے حوالے سے کہ جو غیر موجودگی میں کسی بھائی کی وہ برائی کی جائے جو اس کے اندر موجود ہے، اور یہ اگر وہ اس کے یعنی سامنے کی جاتی تو وہ کچھ نہ کچھ دفاع اپنا کر سکتا تھا، لیکن پیٹ پیچھے کی جا رہی ہے تو یہ غیبت ہے. فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتن فکرتمو، اور کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا جو ہے وہ گوشت کھائے؟ فکر تمو، تو اس سے تو تمہیں بڑی گھن محسوس ہوئی، بڑی کراہیت تمہیں محسوس ہوئی اس مثال کے ذریعے سے. یعنی کسی برائی کی شناخت کو بیان کرنا ہو تو اسی طرح کی یعنی کبھی مثال ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ بڑی بلیغ مثال ہے. یعنی اگر کوئی مردار یا ڈیڈ باڈی کسی بھائی کی پڑی ہو، آپ اس کو جو ہے وہ یعنی سوئیاں چبوئیں، چٹکیاں جو ہے وہ لیں، تو وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، وہ تو ڈیڈ باڈی. تو وہ مثال اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ ایک وہ شخص کے جو موجود ہی نہیں، تم اس کی وہ برائی بیان کر رہے ہو کہ جو اس کے اندر تم پاتے ہو. لہٰذا سامنے کرتے تو وہ اپنا کوئی دفاع کرتا، کوئی کلیریفیکیشن جو ہے وہ دیتا، لیکن تم پیٹ پیچھے کر رہے ہو تو یہ تو بالکل ایسا ہے کہ جیسے کسی مردار کا جو ہے تم گوشت کھا رہے ہو. فکرے تمو، تو اس سے تو تم نے بڑی کراہیت جو ہے وہ محسوس کی. حدیث میں وہ یعنی حدیث یاد کیجئے کہ جب شب معراج یعنی واقعہ معراج ہوتا ہے اور آپ اوپر اللہ تعالیٰ بڑی بڑی نشانیاں آپ کو دکھاتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ معراج کے موقع پر میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے ناخون جو ہے وہ تانبے کے تھے، جن کے ناخون تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں کو اور اپنے بدن کو جو ہے وہ اس کے گوشت کو جو ہے وہ نوچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا جبرائیل سے کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے ہیں. تفسیر مظہر میں یہ حدیث ہے کہ جو وہ انہوں نے لکھی ہے. اور غیبت کرنا یہ اصل میں زنا سے بھی جو ہے وہ زیادہ سخت گناہ ہے. کیونکہ زنا کے بعد انسان توبہ کر لیتا ہے لیکن غیبت جو ہے وہ معاف اس وقت تک نہیں ہوگی کہ جب تک کہ وہ غیبت جس کی گئی ہے وہ معاف نہ کرتی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چھ برائیوں سے جو ہے وہ محفوظ فرمائے. فرمایا جا رہا ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ, دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ تواب رحیم, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب اس کے بعد ایک عالمی ریاست کے لیے جو مساوات کی اساسات ہو سکتی ہیں وہ دو اساسات ہیں. پوری عالمی ریاست کی جو اس وقت گلوبل ویلیج بن گئی, یعنی فاصلے محدود ہو گئے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے, تو لہٰذا یہ قربت تو ایک قائم ہو گئی لیکن دل پھٹے ہوئے, ایک دوسرے سے نفرتیں, رنگ کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, جغرافیائی حدود کی بنیاد پر. تو لہٰذا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے وہ دو یعنی بنیادیں بتائی ہیں کہ پوری ایک عالمی ریاست جب وہ بن سکتی ہے کہ جو کہ ان بنیادوں پر وہ ایک دوسرے سے قریب آ سکتے ہیں, اور وہ بنیادیں دینے والا وہ ایک ہی اسلام ہے, وہ دین اسلام ہے. یا ایوہ الناس, اے لوگوں, پوری انسانیت سے خطاب ہے, انا خلقناکم من ذکر و انثا, بے شک ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے. یہ دونوں بنیادیں اس ایک جملے میں اللہ نے بیان کر دیں. وہ دو بنیادیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, انا خلقناکم, تم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے, یعنی وہ ایک اللہ ہے. کسی چینی کا پیدا کرنے والا, کسی امریکن کا پیدا کرنے والا, پاکستانی کا پیدا کرنے والا, جو بھی دنیا میں انسان ہے سب کا جو ہے وہ خالق وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ہے پہلی بنیاد ایک عالمی ریاست کے حوالے سے اساس. دوسری بنیاد کیا ہے کہ سب کے والدین وہ کون ہیں, پوری انسانیت کے, وہ آدم علیہ السلام ہیں اور اما حوا سلام علیہ ہیں. من ذکر و انثا, ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک یعنی مذکر سے ایک مؤنث سے, یعنی آدم علیہ السلام اور اما حوا سلام علیہا سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں جو شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے یہ اس لیے کہ تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف جب وہ حاصل کر سکو. یعنی اگر ایک ہی شکل و زبان کے لوگ ہوتے, ایک ہی سانسے میں ڈھل کے نکلنے والے, تو کس طرح سے پہچانا جاتا؟ تو لہٰذا یہ ہے کہ شکل و صورت مختلف کر دی, مختلف قبائل اور شعبوں میں تمہیں شعوب میں تقسیم کر دیا. تو لہٰذا یہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کا تعارف حاصل کر سکو, اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دو. بلیک اینڈ وائٹس کی تقسیم آپ دیکھیں امریکہ میں کتنی شدت کے ساتھ ہے, اس کے نظارے ہم جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. لہٰذا یہ ہے کہ یعنی شودر اور برہمن کی تقسیم ہندوؤں کے ہاں جو ہے وہ موجود ہے. تو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ متقی ہے. یہ ہے وہ بنیاد تقویٰ کی. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ خوب جاننے والا باخبر ہے. قالت الاعراب آمنا, اب اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد, سٹیزن شپ کی بنیاد کیا ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ کچھ دیہاتی ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ ہم ایمان لائے, نو مسلم تھے, دیہاتی تھے, آ کے انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا ایمان کا روب جھاڑا کہ بھئی ہم ایمان لائے. اب دیکھیں یہاں کیا کہا جا رہا ہے, قل لم تؤمنوا, اے نبی آپ ان سے فرمائے کہ تم ہرگز ابھی ایمان نہیں لائے, ولکن قولوا اسلمنا, بلکہ یوں کہو کہ تم ابھی اسلام لائے. لہذا اب یہاں اسلام اور ایمان دو اصطلاحات قرآن مجید کی مستقل یہاں پر جمع کر دی گئیں, اور ایک کی نفی کی گئی, ایمان کی نفی کی گئی اور اسلام کا اس بات کیا گیا تم ایمان نہیں لائے اسلام لاؤ. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ ہے کہ تم نے ابھی کلمہ پڑھا ہے, دارہ اسلام میں تم داخل ہو گئے, لا آف دا لینڈ تم نے اللہ کا تسلیم کر لیا, یہ ہے اسلام. لیکن یہ ہے کہ ابھی یہ جو کلمہ ہے تمہارے دلوں میں جاگزی نہیں ہوا, اور یہ ہے کہ یعنی تم ابھی اس کا اظہار عمل سے نہیں کر رہے ہو. تو لہٰذا تم ایمان نہیں لائے, تم یوں کہو کہ تم ابھی اسلام لائے ہو, کلمہ پڑھ لیا تم نے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو لہٰذا اب یہ ایمان کے جو دو لیول ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں, اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب, ایمان مجمل میں بچپن سے ہمیں پڑھایا گیا. تو اقرار کیا ہے؟ کلمہ پڑھ کے اقرار کرتا ہے انسان, میں نے مان لیا اللہ کو, میں نے مان لیا اللہ کے رسول کو اور ان ساری چیزوں کو کہ جو اللہ نے ماننے کو کہا ہے. لیکن اگلا درجہ کیا ہے؟ تصدیق بالقلب, ہارٹ ٹیسٹیفیکیشن, کہ وہ اللہ کی بھی پھر مانے, اللہ کے رسول کی بھی مانے. لہٰذا ابھی تم اسلام لائے ہو, ایمان نہیں لائے, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, ہاں اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو وہ تمہارے اعمال میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرے گا. یہ وہ اطاعت رسول ہے کہ جو تمہیں اللہ کی اطاعت آہستہ آہستہ ایمان حقیقی تمہارا وہ پیدا ہوتا چلا جائے گا اگر تم نے اطاعت کی اللہ اس کے رسول کی. ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب جب ایمان کی نفی کی گئی تو اب ایمان کس شے کا نام ہے؟ بڑی کمپریہنسو جامع تعریف ہے کہ جو آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہمارے سامنے رکھ دی, اور اس کے دو کمپوننٹس ہیں کہ ایمان کے جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں, ارکان ایمان. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بلا شبہ مومن تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, ثم لم یرتابوا, اور پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہوں نے پھر جہاد کیا اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں, اولئک ہم الصادقون, یہی ہیں کہ جو کہ سچے ہیں, مہر سخت ہے کہ جو کہ کر دی اللہ تعالیٰ نے. یہ ارکان ایمان, اس کے دو کمپوننٹس یہاں پر آ گئے. یعنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایمان اللہ اس کے رسول پر, یعنی وہ زبان سے نہیں بلکہ وہ یقین کے درجہ جو ہے وہ حاصل ہو گیا. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بات بڑی عجیب لگے گی کہ بے شک ایمان لانے والے تو وہ ہیں کہ جو ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر, یعنی ایمان لانے والے ایمان لائے, مطلب یہ ہے کہ اقرار تو کر لیا, اب وہ یقین کے درجے میں بھی ایمان ان کو حاصل ہو گیا. یہ تو ہے پہلا رکن. اور دوسرا رکن کیا ہے؟ وہ ایمان, ایمان حقیقی کی تصدیق کیسے ہوگی؟ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور انہیں جہاد کیا اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں, اولئک ہم الصادقون, یہی لوگ ہیں کہ جو کہ سچے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعتاً یہ ارکان ایمان کے جو کمپوننٹس آئے ہیں, یقین اور عمل میں جہاد, اللہ تعالی یہ دونوں چیزیں ہمیں نصیب فرمائے. قل اتعلمون اللہ بدینکم, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جو ہے وہ جتاتے ہو, اور یہ ہے کہ اس پر جو ہے وہ روب جھاڑتے ہو اپنے ایمان لانے کا. واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اور اللہ تو جانتا ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے, تم کتنے پانی میں ہو, اللہ تعالیٰ جانتا ہے. واللہ بکل شیء علیم, اور اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یمنون علیک ان اسلموا, اے نبی وہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. قل لا تمنوا علی اسلامکم, اے نبی آپ ان سے فرمائیے کہ تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت رکھو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف جب وہ ہدایت دے دی. یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ وہ ایمان حقیقی کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, اور بے شک اللہ جانتا ہے آسمان و زمین کے جو بھی راز ہیں. واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ وہ سب کچھ دیکھنے والا ہے کہ جو تم کرتے ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. یہاں انشاءاللہ ہم وفق کریں گے, اور حافظ صاحب سے 4 رکعت میں انشاءاللہ اس کو سماعت فرمائیں گے مقام کا. جزاک اللہ.